السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة البروج مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے اور 22 آیات ہیں، 1 رکوع 22 آیات. البروج، یہ لفظ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے. مفسرین کے اس کی تفسیر میں ملٹیپل اوپینینز ہیں، لیکن اگر ہم اسے قرآن سے سمجھیں، جیسے قرآن کی بہترین تفسیر ہے، بعض آیات بعض کی سورہ الحجر میں دیکھیں، آیت 16 ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا. تو بروج، برج کی جمع، اصل میں بڑے بلند و بالا مزین قلعہ یا محل کو کہتے ہیں، جیسے بادشاہوں کے ایوان. قصور، قصر کی جمع قصور، یہ قصور اردو والا نہیں بلکہ قصور. اسی طرح سورہ النساء میں بھی یہ لفظ آیا ہے، جمع ہی میں، یعنی جمع کی صورت میں، سورہ النساء آیت 78، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشجدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. تو یہ تو ہیں بروج. اب آسمان کے بروج اس حوالے سے اور آرا ہو جاتی ہیں. یاد رہے کہ اس کی تفسیر کو سمجھتے ہوئے جو اصل چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کے معنی میں اصل نمایاں ہونا، ظاہر ہونا ہے. جیسے سورۃ الاحزاب میں تبرج کا لفظ آیا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، الاحزاب 33، پہلی جاہلیت کے زینت لگا کر، نمایاں ہونے کی طرح زینت لگا کر ظاہر نہ ہو. آسمان کے بروج یا برج سے مراد ستاروں اور سیاروں کے نمایاں جھرمٹ، منازل جو ان کے لیے محل اور قصور اور ٹھکانوں کی حیثیت رکھتے ہیں، چوکیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے حفاظتی چوکیاں ہوتی ہیں. یہ ہیں آسمانی بروج، جہاں آسمان کے محافظ فرشتے رہتے ہیں. تو بروج، برج کی جمع، آسمان کے ظاہر نمایاں بڑے بڑے محلات جیسے محفوظ ٹھکانے، وہ کیا ہیں؟ بعض نے کہا بڑے بڑے ستارے، بعض نے کہا سیارے، بعض نے کہا سورج چاند، بعض نے کہا آسمان کے دروازے، بعض نے کہا چاند کی منزلیں. اہل نجوم اور ماہرین فلکیات نے اس سے مراد سورج چاند کی منزلیں لی ہیں، جو 12 ہیں. سورج ان میں سے ہر ایک میں ایک مہینہ چلتا رہتا ہے، اور چاند ان میں سے ہر ایک میں 2 دن سے اوپر، 2 دن اور ایک تہائی دن چلتا ہے، تو اس لحاظ سے 28 دن ہوئے، اور 2 راتوں تک وہ پوشیدہ رہتا ہے، نہیں نکلتا. تو بعض نے کہا یہ 12 برج ہیں، جن کے نام حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلا، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت. یہ 12 برج 7 بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں، جن کے نام ہیں مریخ، زہرہ، عطارد، قمر، شمس، مشتری اور زحل. یہ پلانٹ، یہ سیارے ان بروج میں اس طرح اترتے ہیں جیسے یہ ان کے عالی شان قصور یعنی محلات ہوں، ٹھکانے ہوں محفوظ. तो बहरहाल किसी ने कहा कि ये सितारे हैं, तो किसी ने कहा ये सैयारे हैं, किसी ने कहा आसमान के दरवाजे हैं, तो किसी ने कहा कि ये फरिश्तों के महफूज ठिकाने हैं। असल में कुरान में इसकी तफसील नहीं, हदीस में इसकी वजाहत नहीं, क्योंकि मकसूद यहाँ इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं बल्कि आसमान वाले की अजमत और हैबत है। सूरह फुरकान में यही बात आई है बुरूज के साथ, आयत 61 है, तबारक अल्लज़ी जअल फिस्समाई बुरूजा वजअल फीहा सिराजन व कमरन मुनीरा। बहुत बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चराग यानी सूरज और एक रोशनी करने वाला चांद बनाया। और यहाँ है वस्समाई ज़ातिल बुरूज, पहली आयत के तीसरे आखिरी लफ्ज़ बुरूज पर सूरत का नाम, और इसकी कसम उठाकर सूरत की तमहीद शुरू की, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की। इसके बाद जो आगे मज़मून है उस पर ये बुर्जों वाला आसमान शहादत दे रहा है कि जो अजीम शान ज़ात सितारों और सैयारों पर हुक्मरानी कर रहा है उसकी गिरफ्त से ये हकीर और जलील इंसान कहाँ बच कर जा सकते हैं। इसके बाद की कसम, फिर तीसरी कसम, और फिर उसके बाद जो मिसाल और वाक़या बयान किया वो तमाम अल्लाह की अजमत और उसकी जब्बारियत पर गवाह है। यही वजह है इस सूरत में आपको ये आयत भी मिलेगी, इन्ना बातुशा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ यकीनन बहुत सख्त है, आयत 12। तो बुरूज ये बुर्जुन की जमा है, बुरूज जमा है, असल माना नुमाया और ज़ाहिर होने वाली चीज़, इसीलिए तबर्रुज बेपर्दा और ज़ाहिर होने को कहते हैं। ज़मीन पर ये बुर्ज हों तो मुराद महल, और अगर आसमान के बुर्ज मुराद हों तो सितारों के इज्तमा से जो सूरतें नज़र आती हैं उन्हें बुरूज कहते हैं। वो आसमानी ठिकाने भी जिनमें फरिश्ते शैतानों से आसमान की हिफाजत के लिए पहरा देते हैं, और इसी तरह सूरज और चांद की मंजिलों को भी बुरूज कहा जाता है। ये सब आसमान के बुरूज हैं। इससे पता चलता है कि आसमान महज सितारों से भरा हुआ नहीं है, ये अल्लाह के ताकतवर इंतज़ाम की अलामत है। ये आयत और ये सूरत हमें अल्लाह के अर्श और उसकी सल्तनत की अजमत की याद दिलाती है कि जब आसमान का हर बुर्ज अल्लाह के हुक्म पर कायम है तो मोमिन का दिल क्यों नहीं? ये आसमानों के बुरूज से भी बड़ा हो गया है, ज़्यादा हिम्मत वाला और ज़्यादा जिसामत वाला है। ये सूरत मज़लूम मुसलमानों को ज़ालिम लोगों की इज़ा रसानी पर सब्र और इस्तकामत की तलकीन करती है। पहले कसम उठाई गई, फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पहली उम्मतों को पेश आने वाले शदीद तरीन इम्तिहान और उन पर उनके सब्र व सबात और सताने वालों का अंजाम में बद जिक्र करके किया, ताकि उनके हालात सुनकर इन्हें तसल्ली हो और यकीन हो जाए कि जिस तरह असहाबुल उखदूद मारे गए उसी तरह वो लोग भी मारे जाएंगे जो मुसलमानों को इम्तिहान में डाल रहे हैं। आज भी और कल भी उस वक़्त अहले मक्का की इज़ा रसानी पर मुसलमानों को और इस वक़्त अहले बातिल की तुगयानी पर मुसलमानों को तसल्ली है, साबित कदमी की तलकीन है। चूँकि छोटी सूरत है और बड़ी जामे है, इसीलिए बाज़ नमाज़ों से मुतालिक भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की नमाज़ों में पढ़ा करते। जैसे वो हदीस है जाबिर बिन समरा रदी अल्लाहु अनु के हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर में वस्समाई वत्तारिक और वस्समाई ज़ातिल बुरूज इन दोनों जैसी सूरतें पढ़ते थे, और बाज़ रिवायात में इशा की नमाज़ में पढ़ने का जिक्र भी है। और इन्हें समावात वाली सूरतें भी कहा जाता है, वो सूरतें जिनका आगाज़ अस्समा से होता है उन्हें समावात वाली सूरतें कहा जाता है, जैसे वस्समाई ज़ातिल बुरूज, वस्समाई वत्तारिक, इदस्समा उन फतरत, इदस्समा उन शक्कत, ये समावात वाली सूरतें हैं। सूरत में अल्लाह ताला की बड़ी प्यारी प्यारी सिफात का भी जिक्र है, इन्नहु हुवा युबदीउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद, और सूरत का इख्तिताम कुरान मजीद और लोहे महफूज पर होता है। तकरीबन 10 मिनट से मैं आपको इस सूरत के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अगर इसे 3 लफ्ज़ों में समाऊँ तो ये फेथ अंडर फायर है, समझ रहे हैं? फेथ यानी ईमान, अंडर फायर लकड़ियों की आग या दुनिया की आग की तपिश में ईमान की हरारत जिसकी तपिश आसमान तक पहुँचती है। फेथ अंडर फायर, ये सूरत ज़ालमों को तंबीह और मोमिनों को तसल्ली है और एक सच्चा वाक़या असाबुल हुदूद का है, जिससे ये सबक मिलता है कि जुल्म जितना भी हो होता वक्ती है, जबकि ईमान की ताकत सब्र का समरा दायमी होता है। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल असहाबुल उखदूद गढ़े वालों का वाक़या है, जिन्होंने ईमान की बुनियाद पर आग की अजियत बर्दाश्त की। फेथ अंडर फायर। सूरत शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। वस्समा इदातिल बुरूज, By the sky containing great stars, wal yawmil maw'ood, and by the promised day, wa shahidin wa mashhood, and by the witness and what is witnessed. Qutila ashabul ukhdood, destroyed were the companions of the trench. Was-samaa, qasam hai aasmaan ki, dhaatil buruj, burjon wale, जो ज़ात बुरूज पर हुक्मरानी करता है उसकी गिरफ्त से वो इंसान कैसे बच सकता है जो उसकी मखलूक पर जुल्म करता है, ख़ास तौर पर उसके नाम लेवाओं फर्मा बरदारों पर। दूसरी कसम उठाई वल यौमिल मौऊद, और उस दिन की जिसका वादा दिया गया है, यानी क़यामत का दिन, जजा सज़ा का दिन, जिसके बारे में फरमाया हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तुआदून, हाज़ा मा वादर रहमान वसदकल मुरसलून। ये है अल्यौमिल मौऊद, क़यामत के दिन की कसम उठाई कि दुनिया में उन लोगों ने जो जुल्म करना चाहा कर लिया, मगर वो दिन बहरहाल आने वाला है जिससे इंसानों को ख़बरदार किया जा चुका है। उसमें हर मज़लूम की दादरसी और हर ज़ालिम की पकड़ होगी। और तीसरी कसम व शाहिदूँ व मशहूद, और हाजिर होने वाला और जहाँ हाजिर होते हैं। शाहिद हाजिर होने वाला, मशहूद जिसके पास हाजिर हुआ जाए। तो ये बहुत ही जामे है, इसमें वो तमाम शामिल हैं जो कहीं हाजिर हो सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, और वो तमाम चीज़ें जिनको देखा जा सकता है, मुशाहिदा हो सकता है। शाहिद और मशहूद की कसम इसलिए उठाई कि जिस तरह उन ज़ालिमों ने बेबस अहले ईमान के जलने का तमाशा देखा या अजियत पहुँचाई, इसी तरह क़यामत के रोज़ सारी खल्क देखेगी कि उनकी खबर किस तरह ली जाती है। आग जहन्नम की तैयार है। चूँकि ये लफ्ज़ शाहिद और मशहूद आम हैं तो मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ मुराद भी लिए हैं, जैसे बाज़ ने शाहिद से मुराद योम जुमुआ और मशहूद से मुराद योम अराफा लिया। शाहिद जुम्मा का दिन इसलिए क्योंकि वो हर शहर बस्ती हाजिर होता है, और मशहूद अरफा का दिन इसलिए कि दुनिया के गोशे गोशे से लोग वहाँ हाजिर होते हैं। और किसी ने यह भी कहा कि शाहिद से मुराद यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन, और मशहूद से मुराद यौम अरफा। लेकिन रबते मज़मून के लिहाज से देखें और अमूमी लिहाज से देखें तो यही बेहतर मालूम होता है कि मशहूद से मुराद भी क़्यामत का दिन है, और शाहिद से मुराद क़्यामत के दिन इकट्ठा की जाने वाली खलकत, हर फर्द मुराद है जो क़्यामत और उसकी होलनाकियों को बचश्मे ख़ुद मुलाहिजा कर रहा होगा। और एक और मफहूम ये भी है कि शाहिद से मुराद अंबिया सुलहा बतौर गवाह पेश होंगे, और मशहूद से मुराद उनकी कौमें जिन पर वो गवाही और हुज्जत कायम करेंगे। ऐसे सूरह निसा में है فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اسی طرح شاہد سے مراد یا شہید سے مراد خود اللہ بھی، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور مشہود سے مراد قیامت کا دن تو کئی مقام پہ آیا ہے، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. اور وذلك يوم مشهود. تو شاہد خلقت اور مشہود قیامت. اور ان آراء میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اور اہم ہو جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ چیزوں کی قسمیں، جبکہ الفاظ عام ہیں تو سب شامل ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ بات کیا ہے جس پر اتنی قسمیں اٹھائی گئی، بروج کی، پھر بروج دیکھیں تو کئی ہوتے ہیں، یوم موعود کی، قیامت کا دن خود ایک طویل ترین دن ہے، شاہد اور مشہود کی جو کہ بہت سے ہیں. بات کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اس خندق والے. قتل، ہلاک کر دیے گئے، مارے گئے، اصحاب والے، الاخدود خندق، اصحاب صاحب کی جمع، اور اخدود یہ اخادید کی، اخدود لمبا گڑھا، خندق کھائی، اس کی جمع اخادید ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈمپلز ہوتے ہیں گالوں میں، یہ فیس چیکس میں، تو انہیں بھی خد کہا جاتا ہے. خد رخسار کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں ڈمپل پڑتے ہیں، گڑھے. تو اخادید، اخدود یہ گڑھوں کو کہتے ہیں، لمبے گڑھے، خندق. دنیا میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن میں اہل ایمان کو خندق کھود کر آگ میں جلایا گیا. دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے. خود ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں پھینک دو. قرآنی لحاظ سے دیکھیں اور تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو کئی واقعات اس طرح کے مظالم کے ملتے ہیں. ایک واقعہ مفسر ابن جریر بیان کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا. دونوں کے درمیان جب ناجائز تعلق قائم ہو گیا اور یہ بات عوام کو پتہ چلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ نے بہن سے نکاح اور اسی طرح محرم رشتوں سے تعلق جائز کر دیا ہے. لوگوں نے انکار کر دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے نا، کہ ساری آسمانی کتابوں میں ایک ہی بات ہے، سب انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے. تو اس نے انہیں عذاب دے کر یہ بات ماننے پہ مجبور کیا، یہاں تک کہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ہر اس شخص کو پھکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا. علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہے. اسی طرح ایک واقعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اسرائیلیات کے حوالے سے بھی ہے، خود اسرائیلیوں نے بیان کیا ہے، اعتراف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بابل والوں نے، وہ جس کا ذکر ہے، ببا بلا ہاروت و ماروت، بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ نجران کے بادشاہ کا بھی آتا ہے، جسے بڑے مشہور اسلامی مورخین نے بیان کیا ہے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ ایک مرتبہ یثرب گیا، یہودیوں سے اس نے متاثر ہو کر دین یہود قبول کر لیا اور بنو قریظہ کے دو یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا. وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی. اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوا اور اس نے نجران پر، جو عیسائیوں کا گڑھ تھا، حملہ کر دیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کرے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے. وہاں پہنچ کر اس نے پہلے تو لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی. لوگوں نے انکار کیا تو اس نے لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوایا اور بہت سوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے. ان میں سے ایک شخص جس کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھاگ کر کسی دوسرے بادشاہ کے پاس گیا اور ظلم کی شکایت کی، تو اس بادشاہ نے بحری بیڑے بھیج کر ان پر حملہ کر کے اس ظلم کا خاتمہ کرایا اور پھر اس علاقے کو اپنی مملکت کا حصہ بنا لیا. ان سب واقعات کی تصدیق نہ صرف دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے بلکہ بہت سی تفصیلات کا ذکر خود انہی کی زبان، یعنی ظالموں کی زبانوں سے بھی ہوتا ہے. ایون آج آپ یہود کے مختلف ذرائع، بی بی سی یا ٹولز، اے آئی وغیرہ سے سرچ کریں تو آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے، حتیٰ کہ بعض بڑے بڑے میوزیم میں آج بھی उन चट्टानों की कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं। इसी तरह उन महल्लात की या उन अकूबत खानों की कि जहाँ जहाँ जिस जिस तरह से मुसलमानों पर मुख्तलिफ़ मजालिम और टार्चर किए जाते रहे, तो उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के नमूने आज भी उन्होंने महफूज कर रखे हैं। ये अलग बात है जुल्म पर शर्मिंदगी के बजाय अपने तारीखी फतूहात के या जीत के रिकॉर्ड के तौर पर। ये कैसी जीत है जो जीते जागते इंसानों को जलने पे मजबूर करती है? ये कैसी जीत है जो इंसानियत को जला देती है? भला इसे जीत कहते हैं? आज के सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियंस, इंसान दोस्तों का असल चेहरा, जो इस्लाम मुखालिफ जहर भरते हैं, उनका असल चेहरा ये है। आज सिर्फ यही नहीं कि तारीखी ज़राए, बल्कि अगर आप डिफरेंट एआई टूल्स या इनके अपनी एप्स जैसे बीबीसी वगैरह हैं आप देख लें, उनके रिकॉर्ड्स पर मौजूद है, म्यूज़ियम सेंटर्स में रिकॉर्ड मौजूद हैं। और इसका सबसे ऑथेंटिक हवाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान किया, सही मुस्लिम के हवाले से है। सैयदना सुहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना मलिकुन फी मन काना कबलकुम, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था, उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो बादशाह से बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास कोई लड़का भेजो कि मैं उसको ये जादू सिखा सकूँ, यानी मैं मर भी जाऊँ तो ये जादू मेरा बाकी रहे। तो बहरहाल उसने कहा कि मेरे पास कोई लड़का भेजो ताकि मैं उसको जादू सिखाऊँ। बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेजा तो वो उसको जादू सिखाता था। उस लड़के की आमदोरफ्त के रास्ते में, यानी आने जाने के रास्ते में, एक राहिब था, ईसाई दरवेश पादरी। वो लड़का उसके पास बैठा और उसकी बातें सुनी तो उसकी बातें अच्छी लगी। अब जादूगर के पास जाता तो राहिब की तरफ से हो के जाता और कुछ देर उसके पास बैठता। फिर जब जादूगर के पास जाता तो टाइम थोड़ा बचता, जादूगर उसे देर से आने की वजह से मारता। आखिर लड़के ने जादूगर के मारने का राहिब से गिला किया कि इस तरह मैं आपके पास बैठा रहता हूँ, देर से जाता हूँ तो मुझे जादूगर मारता है। तो राहिब ने कहा कि जब तू जादूगर से डरे तो ये कह दिया कर कि मेरे घर वालों ने मुझे रोक कर रखा था, यानी घर वालों का बहाना किया कर। और जब तू अपने घर वालों से डरे, घर वाले पूछें, तो कह दिया कर कि जादूगर ने मुझे रोक रखा था। इसी तरह वो लड़का करता रहा कि अचानक एक बड़े दरिंदे से वास्ता पड़ा जिसने लोगों की आमदोरफ्त रोक रखी थी। कोई जंगली दरिंदा आवाम के रास्ते में आया हुआ था, रोड ब्लॉक किया हुआ था। लड़के ने देखा तो कहा कि आज मैं मालूम करता हूँ, यानी वो तमाम चीज़ें जो जादूगर से मैंने सीखी हैं या वो जो कलिमात मैंने राहिब से सीखे हैं, मैं देखता हूँ कि कौन ठीक है, किसका इल्म बेहतर है, जादूगर अफजल है या राहिब अफजल है। उसने एक पत्थर उठाया और कहा कि इलाही, अगर राहिब का तरीका तुझे जादूगर के तरीके से ज़्यादा पसंद है तो इस जानवर को कत्ल कर ताकि लोग गुजर जाएं। अल्लाहुम्मा इनकाना अम्रुर राहिबी अहब्बा इलैका मिन अम्र साहिर फ़क्तुल हाज़िहि दाब्बा हत्ता यमज़ियन नास फरमाहा फ़क़तलहा। तो उसने ये दुआ मांग के वो पत्थर उसे मारा तो वो जानवर मर गया और लोगों को रास्ता मिल गया। अब वो जब राहिब के पास आया तो उसने सारे वाक़े की उसे ख़बर दी। तो उसे राहिब ने कहा, अई बुनज्जा अंतल यौम अफजलु मिन्नी कद बलगा मिन अम्रिका मा अरा व इन्नका सतुबतला फइनिबतुलीता फला तदुल अलज। राहिब ने कहा कि बेटा, तू मुझसे बढ़ गया है, यकीनन तेरा रुतबा यहाँ तक पहुँचा जो मैं देखता हूँ कि तू अनकरीब आजमाया जाएगा, क्योंकि जिसको मर्तबा मिलता है वो आजमाइश से गुजरता है। तो इतना बड़ा मर्तबा तुझे दिया है तो तेरी आजमाइश भी होगी, फिर अगर तू आजमाया जाए तो मेरा नाम किसी को ना बताना। अब उस लड़के का ये हाल था कि अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता और हर किस्म की बीमारी का इलाज करता था, यानी जो भी उसके पास मरीज़ आता वो रुकिया और उस पर दम वगैरह करता और वो ठीक हो जाता, दुआएँ वगैरह पढ़ता। अब यह ख़बर बादशाह के पास भी जा पहुँची। हुआ यूँ कि बादशाह का एक साथी अंधा हो गया था, उसे किसी ने इस लड़के का बताया। वो इसके पास बहुत से तोहफे लाया और कहने लगा कि सब माल तेरा है अगर तू मुझे ठीक कर दे। लड़के ने कहा, मैं किसी को ठीक नहीं करता, ठीक करना तो अल्लाह का काम है। अगर तू अल्लाह पर ईमान लाए तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो तुझे ठीक कर दे। वो वज़ीर मुसलमान हो गया, उसने दुआ की और अल्लाह ताला ने उसे ठीक कर दिया। वो बादशाह के पास गया जैसे जाता था। बादशाह ने कहा कि तेरी आँखें कैसे ठीक हुई? तो वज़ीर बोला कि मेरे मालिक ने ठीक की। बादशाह ने कहा कि भाई मेरे सिवा तेरा मालिक कौन है? वज़ीर ने कहा मेरा और तेरा मालिक अल्लाह है। रब्बी व रब्बुकल्लाह। बस ये सुनना था, बादशाह ने उसे पकड़ा और खूब सज़ा, तकलीफ़, अजाब से दोचार किया, यहाँ तक कि उसने बच्चे का नाम ले लिया। अब उस लड़के को बुलाया गया। बादशाह ने उसे कहा कि ऐ बेटा, तू जादू में इस दर्जे पर पहुँच चुका है कि तू अंधे और कोढ़ी को ठीक कर देता है और बड़े बड़े काम करता है। तो वो बोला कि मैं किसी को ठीक नहीं करता, बल्कि अल्लाह ठीक करता है। बादशाह ने उसको पकड़ा और मारता रहा, यहाँ तक कि उसने राहिब का नाम बताया। राहिब पकड़ लिया गया, उससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जा। वो ना माना। बादशाह ने एक आरा मंगवाया और राहिब की मांग पर, यानी सर के दरमियान में रख कर उसको चीर डाला, यहाँ तक कि वो दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर वो वज़ीर बुलाया गया और उससे कहा गया कि तू अपने दीन से फिर जा। वो भी ना माना तो उसे भी इसी तरह सर के दरमियान में आरा रख कर चीर दिया गया, वो दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर लड़के को बुलाया गया, उससे कहा कि अपने दीन से पलट जा, उसने भी इनकार किया। बादशाह ने उसे अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा कि इसको फलां पहाड़ पर ले जाओ और चोटी पे चढ़ाओ, जब तुम चोटी पे पहुंचो तो फिर इससे एक बार पूछ लो, अगर दीन से फिर जाए तो ठीक है, छोड़ देना, नहीं तो वहीं से धकेल देना। वो उसको ले गए और पहाड़ पर चढ़ाया। लड़के ने वहाँ दुआ की कि इलाही, जिस तरह तू चाहे मुझे इनके शर से बचा। अल्लाहुम मकफिनीहिम बिमा शिता। हदीस में आता है कि फराजा फा बिहिमुल जबल, पहाड़ लर्ज उठा, फसकतू, और वो सब गिर पड़े। वजा यमशी इलल मलिक, और बादशाह के पास दौड़े आए। फ़काल लहुल मलिक, बादशाह ने कहा मा फाला साहबुक, क्या हुआ तुम्हारे उस साथी को, इन्हें कहाँ गया वो बच्चा? तो उन्होंने कहा कफ़ानी हिमुल्ला, उसे तो अल्लाह ने बचा लिया। फिर बादशाह ने उनके साथ अपने चंद और साथी भेजे कि इसको ले जाओ और किसी कश्ती में डाल के दरिया के अंदर ले जाओ, फिर उससे पूछना, अगर दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसको दरिया में धकेल देना, यानी पहाड़ से नहीं होता तो दरिया से करो। वो लोग उसको ले गए। लड़के ने फिर वही दुआ की, अल्लाहुम मकफिनीहिम बिमा शिता, ऐ अल्लाह तू जिस तरह चाहे मुझे इनके शर से बचा ले। वो कश्ती उल्टी और लड़के के सिवा सब साथी डूब गए और लड़का जिंदा बचकर बादशाह के पास आ गया। क्या ईमान की ताकत और हिम्मत होती है। बादशाह ने उससे पूछा कि तेरे साथी कहाँ गए, वो जो तेरे साथ गए थे तुझे गर्क करने, वो कहाँ गए? बोला कि अल्लाह ने मुझे उनके शर से बचा लिया। बादशाह हैरान परेशान। लड़के ने कहा कि देख, अगर तू मुझे वाकई मारना चाहता है तो सुन, मुझे उस वक़्त तक ना मार सकेगा जब तक के जो तरीका मैं बताऊँ वो ना करे। बादशाह ने कहा वो क्या है? उसने कहा कि सब लोगों को एक मैदान में जमा करो और मुझे एक लकड़ी पर सूली दे, जिस तरह यानी सलीब की शक्ल बनाई जाती है और दायां हाथ दाईं लकड़ी पे बांध दिया जाता है, बायां हाथ बाईं लकड़ी पे, और सर थोड़ी सी ऊपर की लकड़ी पर और नीचे सारा जिस्म एक लकड़ी पे, कि मुझे सूली पर लटका दे। फिर मेरे तरकश से एक तीर लेकर कमान के अंदर रख। फिर कह है उस अल्लाह के नाम से मारता हूँ जो इस लड़के का मालिक है, बिस्मिल्लाही रब्बिल गुलाम, ये कहकर तीर फेंक। अगर इस तरह करेगा तो तू मुझे मार सकेगा। उसने ऐसे ही किया। फ़जमा अन्नास फ़ी सईदिन वाहिद वसलबहु अला जिदइन थुम्मा अख़ज़ सहमन मिन किनानती थुम्मा वज़अ सहम फ़ी कब्दिल क़ौस थुम्मा क़ाल बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम थुम्मा रमाह फ़वक़अ सहम फ़ी सुदग़िह फ़वज़अ यदहु फ़ी सुदग़िह फ़ी मौज़िअ सहम फ़माता فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود. اب حدیث میں کیا ہے कि जब लड़के ने उसे ये तरीका बताया तो उसने बिल्कुल वैसे ही किया। लड़के की पॉलिसी क्या थी आपको आखिर में पता चलेगा। अल्लाह की खातिर उसने कैसे जान दी, लोगों को इस्लाम की दावत दे गया अपनी जान के कुर्बानी दे के। जैसे उसने कहा था कि लोगों को एक मैदान में जमा करो और इस तरह करो और फिर इस तरह अल्लाह का नाम लेके मुझे तीर फेंकना, तो बादशाह ने सब लोगों को जमा किया, उस लड़के को दरख्त के एक तन्ने पर लटकाया, फिर उसके तरकश में से एक तीर लिया और तीर को कमान के अंदर रख कर ये कहते हुए मारा कि बिस्मिल्लाही रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से मारता हूँ जो इस लड़के का मालिक है। वो तीर लड़के की कनपट्टी पर लगा, उसने अपना हाथ उस तीर लगने की जगह पे रखा और मर गया। लोगों ने यह हाल देखा तो कहा कि इसका रब सच्चा है, अब तक तो इसको मार ही नहीं सकते थे, उसी रब के नाम से ही मार सके हैं। तो वो उस लड़के के मालिक पर यानी रब पर ईमान ले आए, सब के सब मुसलमान हो गए, कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम इस लड़के के मालिक पर ईमान ले आए, हम इस लड़के के मालिक पर ईमान ले आए, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, इसी के नारे लगने लगे। बादशाह के चमचे उसके पास पहुँचे कि अल्लाह की कसम जिस बात से तू डरता था वही हो गया, सब लोग मुसलमान हो गए हैं। अब बादशाह के पास और कोई ऑप्शन न बचा तो उसने शहर के रास्तों पर सारे इर्द गिर्द खंदकें खुदवाने का हुक्म दिया। खंदकें खोदी गईं, फिर उनमें खूब आग भड़काई गई और कहा कि जो शख्स इस दीन से यानी लड़के के दीन से ना फिरे उसे इन खंदकों में धकेल दो। जो आग उगल रही थी, उबल रही थी, तो लोगों ने ऐसे ही किया। यहाँ तक कि एक औरत आई जिसके साथ उसका बच्चा था। उस औरत ने आग में गिरने से थोड़ा तवक्कुफ़ और तरद्दुद किया कि कैसे एक बच्चे की जान है, तो बच्चे ने कहा ऐ माँ सब्र कर, तू सच्चे दीन पे है, या उम्मह इस्बिरी फ़इन्नकी अलल हक, माँ सब्र कर और अल्लाह का नाम लेके कूद जा, तू सही रास्ते सच्चे रास्ते पे है। अल्लाहु अकबर, कितने इसमें इसबाक हैं। यहाँ जो है ना कुतिला, ये अल्लाह की तरफ से हलाकत की वाईद है। मारे गए उस खंदक वाले यानी अपनी उस हरकत पर जो उन्होंने आग जलाई और अहले ईमान को डाला, इस बिना पर वो असहाबुल उखदूद कहलाए। खंदकें खोदने वाले, आग भड़काने वाले और उसमें अहले ईमान को डालने वाले। फरमाया कुतिला यानी लानत किए गए, मारे गए, हलाक हो गए असहाबुल उखदूद, उस खंदक वाले। अन्नार आग, ज़ातिल वक़ूद जो सरासर ईंधन वाली थी, आग उन्होंने भड़काई वो उससे ज़्यादा भड़कती आग से दो चार हुए। वक़ूद जहन्नम के ईंधन के लिए भी तो आता है, वक़ूद वन्नास वल हिजारा, ये दुनिया की आग के बदले जहन्नम की आग में गिरे। जब वो दुनिया की आग के किनारे बैठे थे, इज़ हुम जब वो अलैहा उस पर क़ुउद बैठे थे यानी किनारे पर बैठकर उनके जलने का तमाशा देख रहे थे, उन्हें जलते हुए देखकर भी उनके दिलों में कोई नरमी पैदा नहीं हुई। इस तरह के वाकयात सिर्फ उस वक़्त काफिर कुव्वतों के ज़ेर साया ही नहीं, आज भी तो हो रहे हैं। इंडिया, बर्मा, सूडान और इसी तरह फ़लस्तीन, कश्मीर, जो भी मकबूज़ा इलाकों में और इसी तरह कुफार के मातहत इलाकों में जो भी हो रहा है, वो याद रखें कि उनका अंजाम भी असहाबुल उख्दूद की तरह होगा इंशाअल्लाह। मगर इन मज़लूम मुसलमानों को कुफार के जुल्म और सितम से बचाना ये दूसरे तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और इसकी वजह तर्के जिहाद है, तभी तो कुफार को ये जुर्रत होती है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा लकुम ला तुकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا। वो आज भी खंदक में, गारों में, पहाड़ों में, सहराओं में हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं, हम कब जाएंगे? अल्लाह उनकी नुसरत और हमारी हिफाजत करेगा। ये तभी हो सकता है जब हम उन पर किए जाने वाले मसालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। अल्लाह ताला ने किन को सज़ा दी जो बैठे रहे, इज़ हुम अलैहा क़ुउद। आज देखें
کہ آگ لگانے والے جو بھی ہیں، مگر ہم بھی تو بیٹھنے والے ہی ہیں، ہم بھی تو بیٹھنے والے ہی ہیں اس سب پر جو کچھ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اس پر جو وہ کرتے تھے، اصحاب الاخدود جو کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود دیکھ رہے تھے، گواہ تھے۔ گواہ تو ہم بھی ہیں، دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں، مگر کر کچھ نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو ظلم کا دائرہ ہے بڑھتے بڑھتے، وہ سیلاب، وہ روانگی، وہ آخر ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم سب اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ جب ظلم کو لگام نہیں دی جاتی تو اس کا دائرہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اللہ بھی اس وقت تک مدد نہیں کرتا جب تک لوگ خود مدد کرنا نہ چاہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنی حالت کے بدلنے کی فکر اور کوشش ہوگی تو اللہ کی نصرت ضرور اترے گی، جیسے ان کے لیے اتری کہ ان کے خلاف ظلم کرنے والے خود مارے گئے، ہلاک ہوئے، اس آگ کا شکار ہوئے جو اس سے بھی زیادہ بھڑکنے والی ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ آج بھی دیکھا جائے تو فلسطینیوں کا کیا قصور ہے، کشمیریوں کا کیا جرم ہے؟ دنیا بھر میں مقبوضہ علاقے جن پر کفار کے ناجائز قبضے ہیں، بتائیں کہ آخر وہاں رہنے والے انسانوں کا قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ وہ ایمان لائے، وہ مسلمان ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں انہوں نے بدلہ لیا، منہم، ان سے، ان پر ظلم کیے، جنہیں خندقوں میں پھینکا، ان سے کس چیز کا انتقام لیا؟ إِلَّا، مگر، اَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لائے، بِاللَّهِ، اللہ پر، العزیز، جو زبردست، غالب، الحمید، تعریف کے لائق ہے، خوبیوں والا ہے۔ ان کا اللہ پر ایمان رکھنا کیا کوئی جرم یا غلط کام تھا؟ نہیں، کیونکہ وہ تو اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو عزیز اور حمید ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ آمنو نہیں ہے کہ وہ رکھتے تھے، ماضی کا صیغہ، بلکہ یؤمنو ہے جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی ان کا جرم یہی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اب بھی ایمان پر قائم ہیں، ان کے منع کرنے، دھمکیاں دینے، روکنے کے باوجود یہی جرم ہے۔ اور اس اللہ پر جو ان صفات کا مالک ہے، جو واقعی حقدار ہے، عزیز ہے، حمید ہے، کہ اس پر ایمان رکھا جائے، اس کی انہیں سزا ملی۔ معبود حق پر ایمان لانا ان کا جرم ہے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ عزیز الحمید، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، الذی، وہ جو، لہو، اس کے لیے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں جو اللہ کی صفات آئی ہیں، العزیز، الحمید، ملک السماوات والارض تو ہے ہی، علی کل شیء شہید، یہ ان کو انتباہ ہے کہ جس نا کردہ، غیر حقیقی، غیر فطری جرم کی وہ سزا دے رہے ہیں، جس کا وہ بدلہ لے رہے ہیں، اس پر، جس کے خلاف وہ جا رہے ہیں، وہ ان پر گواہ ہے۔ یعنی یہ بدلہ وہ مسلمانوں سے نہیں، بلکہ جس پر ایمان لائیں اس کے خلاف ہو رہا ہے، تو وہ خود گواہ ہے، وہ خود کافی ہے۔ حدیث قدسی بھی تو ہے، من عاد لی ولیجن فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے، دوست سے دشمنی کی، اس نے گویا مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کاروائی پر، جو انہوں نے اہل ایمان سے ناجائز انتقام لیا، اپنی تین صفات کا ذکر کیا۔ العزیز، غالب، یہ صفت لا کر ثابت کیا کہ مومنوں پر ظلم ہونے کا یہ معنی نہیں کہ یہ ظلم کرنے والے اللہ سے زیادہ طاقتور تھے، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ ہر اعتبار سے غالب ہے اور رہنے والا ہے۔ لیکن اس نے ایک طرف موحدوں کا امتحان لیا اور دوسری طرف ظالموں کو ظلم کے لیے کھلا چھوڑ دیا، تاکہ ایمانداروں کی استقامت ہمیشہ کے لیے مثال بن جائے اور ظالموں کی اذیت بھی عبرت بن جائے۔ پھر الحمید، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے اس قدر قابل تعریف ہے کہ اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینی چاہیے، اور جو اس کے لیے قربانی دے گا اللہ اسے بھی تعریف کے قابل بنا دے گا، کیونکہ زمین و آسمان کے تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہی اپنے بندوں کو جزا دینے والا اور مجرموں کو سزا دینے والا ہے۔ العزیز، الحمید اور شہید کا لفظ واللہ علی کل شیء شہید، یہ بول کر بتایا کہ اللہ مظلوموں کے حال کو پوری طرح دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ہر بات کو جانتا اور ہر چیز پر نگران ہے۔ اور لہو ملک السماوات والارض، اس کے تمام اختیارات کی گواہی ہیں۔ یہ اصحاب الاخدود کا علاقہ آج بھی سعودی مملکت میں نجران سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ جو جگہ ہے نجران کا علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا، یہ سعودی عرب کے جنوبی صوبے کا کیپٹل ہے، ہیڈ کوارٹر، اور یمن کی سرحد پر واقع ہے۔ بالکل ایک اینڈ ہو جاتا ہے سعودیہ کا، یمن کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ جو جغرافیہ والے ہیں اور اسی طرح کھوج کھود کرنے والے، انہوں نے بعض جگہ جب خندقیں کھودیں تو انہیں کچھ ایسے آثار اور نمونے بھی ملے ہیں کہ جن میں سے بعض ایسے شہداء کے جسم کے اعضاء اور ثبوت ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے زمین کے اندر سے راکھ، خاک، اور جو ایک جلایا ہوا ایک مٹی کا آثار ہوتے ہیں وہ، اور اسی طرح بعض ایون باڈی پارٹس، بلکہ ان اعضاء سے بھی دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جلا کر شہید کیے گئے، مارے گئے۔ بعد میں حکومت نے اس پر بہت سی، یعنی وہ نو گو ایریا، اور اسی طرح زمین کا پکا کرنا کہ ان جگہوں کو بالکل بھی نہ کھولا جائے، لیکن کئی بار ایسے واقعات ہوئے کہ جس سے یہ حقائق کھل کر سامنے آ گئے، عام عوام نے مشاہدہ کیے۔ آپ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھا سنا، ایک بار ذرا اسے میموری میں ریوائز کریں، اپنی یاداشت دہرائیں، ریکال کریں۔ کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں؟ آپ نے غور کیا کہ راہب نے بچے کو ساحر اور گھر والوں کے مواخذہ سے بچنے کا جو ہیلا بتایا یا جو جھوٹ کا سکھایا، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں یہ رخصت موجود ہے کہ بعض اوقات حکمت اور مصلحت کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جبکہ وہ خیر کے مفاد میں ہو۔ مثلاً صحیح مسلم میں ہی، یہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے نا، صحیح مسلم میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے سے بچنے کے لیے خاوند بیوی کو جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی طرح دو اشخاص میں، فریقین میں، صلح کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے جو صلح کے لیے کوئی بات کہے۔ وہ بعض اوقات توریہ، کنایہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹ سے اس طرح بھی بچنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو جھوٹ ہی سمجھے تو اس جھوٹ کی اجازت ہے۔ اسی طرح تیسرا، میدان جنگ میں دھوکہ، یہ عین جائز ہے اور اسلام کی جیت اور مفاد میں ہے، تو یہ جھوٹ جائز ہے۔ بالکل یہاں تو بات عام عوام کے مفاد اور تحفظ سے بڑھ کے دین کے حصول اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہے، تو جھوٹ جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر تنقید نہیں فرمائی۔ اسی طرح بعض محدثین یہ توریہ بھی پیش کرتے ہیں کہ یہاں اہل سے مراد راہب ہے، جب بچہ جادوگر کے کہتا کہ وہ میں گھر والوں سے دیر سے آیا ہوں، تو گھر والے اس کے کون، یعنی حقیقی ایمان کے اہل، کیونکہ اہل وہی ہے جو اس کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو۔ اسی طرح جب بچہ یہ کہتا کہ حسبنی ساحر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے گھر واپس آنے کے لیے راہب اور ساحر دونوں کے پاس ٹھہر کر آنا پڑتا ہے، اس لیے راہب کے پاس سے ساحر کے پاس آتا ہوں، اسی طرح ساحر کے پاس رکنا تاخیر کا باعث بنتا ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب خیر پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں بوقت ضرورت کرامت کا اظہار بھی فرماتا ہے، اور ایسے حالات میں ان کو آزمائشوں، مصائب اور مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے۔ امتحان انعام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک طرف انعام ملا کہ اللہ سے دعا کی کہ یا رب اس جانور کو ہٹا، کہ لوگوں کو راستہ ملے اگر راہب کا دین سچا ہے، اللہ نے دکھا دیا۔ اچھا، کوئی اسے یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی پھر اپنی لائف میں جب کوئی چیزیں کانفلکٹ یا پرابلمز کریٹ کر رہی ہوں تو ایسے ہی اللہ کو واسطہ دیں کہ اگر اللہ میرا قرآن کلاس میں جانا ٹھیک ہے تو یہ کام ہو جائے، اور پھر وہ نہ ہو تو پھر کہیں کہ بس وہ ٹیچر ٹھیک نہیں ہے، وہ میرا استخارہ ٹھیک نہیں نکلا یا میری دعا پوری نہیں ہوئی۔ یہ گویا اللہ کو قسم دینا ہے یا اللہ کے ذمے کام ڈالنا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو کچھ روایات میں اس طرح کا کچھ معنی مفہوم ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، اور یہاں بھی یہی ظاہر ہے کہ بچے نے دعا کی، اور نیکی کا واسطہ تو دیا جا سکتا ہے، وہ ایک نیک عمل میں تھا راہب کے پاس دین سیکھنے میں، اور اس نے گویا اس کا واسطہ دیا کہ اللہ تو اس طرح کر، لیکن اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی بنیاد بنا کے نیکی کے کام کو چھوڑ دے۔ اس حوالے سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج کل یہ بعض اوقات اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کرتی ہیں، گویا وہ ایک قسم کی فال نکال رہی ہوتی ہیں، یا دین کے کام میں استخارہ۔ دین کے کام میں استخارہ نہیں ہوتا، استخارہ دنیا کے معاملات میں دو جائز کاموں کے بیچ ہوتا ہے کہ کون سا کروں، جب انسان کو پتہ نہ ہو کہ کس کا فائدہ ہے۔ نیکی کے کام میں استخارہ نہیں ہوتا، بھلا نیکی اور برائی کا کیا استخارہ، وہ تو آبویسلی نیکی کو ہی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ پر قسم ڈالے یا دعا کو معلق کر دے کہ فلاں پوری ہوگی تو ٹھیک ہے اور اس سے مجھے اللہ کی چاہت پتہ چلے گی۔ نہیں، اللہ کی چاہت وہی ہے جو قرآن حدیث میں بتا دی گئی ہے کہ اللہ نیک کاموں کو پسند کرتا ہے، اللہ شریعت کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغض یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بعد میں آپ ٹاس نکال کے، ہاتھ دکھا کے، کوئی ایپ سے، کوئی ڈیجیٹل، کوئی اے آئی، کوئی کچھ بھی آپ کر کے، یا دعا کر کے، یا استخارے کے نام پہ، حالانکہ استخارہ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا، اور اسی طرح کوئی قسم اٹھا کے، کیونکہ حرام پر قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، حرام کی قسم اٹھا کے، یعنی کہ نہ کرنے کی، میں نے تو قسم اٹھائی تھی میں نماز نہیں پڑھوں گی، میں نے تو قسم اٹھائی تھی میں قرآن نہیں پڑھوں گی، میں نے تو قسم اٹھائی تھی میں روزہ نہیں رکھوں گی، یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کو قسم دینا کہ میں تب نیک کام کروں گی یا فلاں نیکی کے رستے پہ جاؤں گی جب میرا فلاں کام ہو، یہ نہیں کر سکتے۔ کسی مسلمان کے لیے اللہ پر قسم ڈالنا جائز نہیں ہے، یہ کہنا کہ یا رب بارش ہو پھر میں نماز پڑھوں گی، یا اللہ دھوپ ختم کر، یا پہلے لائٹ آ جائے پھر میں یہ کام کروں گی، یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہنا کہ فلسطین کو فتح دے پھر میں یہ کام کروں گی، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ پر کوئی چیز لازم اور فرض کر رہا ہے، حالانکہ اللہ ہی بندوں کو احکامات دیتا ہے، بندے اس لائق نہیں ہیں کہ وہ اللہ پر نعوذ باللہ کوئی حکم ٹھونسے۔ اس انداز سے عقیدہ توحید ختم ہو جاتا ہے، یا کم از کم اس کی نیت کے مطابق عقیدہ توحید میں یا لفظوں کے مطابق نقص ضرور آ جاتا ہے۔ سلف سے جو اس بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اللہ پر قسم ڈالی، یا اسی طرح حدیث میں ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ضرور پوری کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے لاج رکھی اور قبول کر لی۔ اور نیکوکار نیکی کرنے میں کوئی قسم کو رکاوٹ نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قرآن کریم میں مذمت کی ہے، منع کرتے ہوئے فرمایا
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نیک کاموں سے بچنے کے لیے تم قسمیں اٹھا لو، تم نیکی کرو، گناہ سے بچو، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔ نیکی چاہتے ہیں نا تو یہ ہیں، اس پر قسم کی، اس پر شرط کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سمیع العلیم اٹسیلف یہ آنسر ہے کہ جو واقعی اس شان سے آتا ہے تو اللہ عزت افزائی کرتا ہے، اور جو ہیرا پھیری کے لیے، ڈنڈی مارنے کے لیے، جسٹ بہانے کے لیے کچھ کہتا یا کرتا ہے تو اس الٹا اس کے اپنے ہی گلے پڑتا ہے، واللہ سمیع علیم۔ اب دیکھیے آیت 10 سے،
سورہ البروج آیت 10۔
ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فاتانو، تکلیفیں دیں، آزمائشوں میں ڈالا، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبو، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم، تو ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب ہے۔ یہاں فاتنو فتنہ کا لفظ آیا ہے، اور فتنہ تن سونے کو آگ پہ اتنا پکانا کہ اس کی میل کچیل، کھوٹا الگ ہو جائے اور پیور خالص سونا الگ نکل آئے، یعنی جلانا، سخت ترین عذاب، اور ستانا، اور حق سے ہٹانے کی کوشش کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ ایمان والوں کو فتنے سے ڈالنے سے مراد ان کو اتنا ستانا کہ وہ 100% پیور ہو جائیں اور استقامت اختیار کر لیں، اور وہ میل کچیل، گناہ، چھوٹی موٹی لغزشیں وغیرہ وغیرہ وہ نکل جائیں، دھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کی مذمت کی، تنبیہ کی، جنہوں نے ایمان والوں کو ستایا، کیونکہ ایمان والے تو گویا آگ پہ پک کے پیور ہو گئے، اور جو مبتلا کرنے والے تھے، آزمائشوں میں ڈالنے والے تھے، جو سبب اور ذریعہ بنے، جو کام کرنے والے تھے، ان کے لیے کیا بچا؟ عذاب جہنم اور عذاب حریق۔ عذاب حریق کیوں؟ یہ جلنے کا عذاب کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی تو گویا ان کی زندگیوں کو جلا کے رکھ دیا، جیتے جی جلا دیا، یا آگ میں ڈال دیا، یا وہ پل پر تڑپنے جلنے کے لیے، جیسے آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں مقبوضہ علاقوں میں ہو رہا ہے۔ تو اصحاب الاخدود کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں مراد ان الذین فتنوا اصحاب الاخدود بھی ہیں، جنہوں نے اہل ایمان کو آگ کی خندقوں میں ڈالا، اور پھر اسی طرح کفار قریش، اور بعد میں آنے والے یا پہلے والے، وہ تمام ظالم جنہوں نے مختلف قسم کے اہل ایمان کو عذاب دے کر عقوبت خانوں میں، اسی طرح پنشمنٹ سیل میں ٹارچر کر کر کے نشانہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وعید، کیا تنبیہ فرمائی؟ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، عذاب جہنم اور عذاب حریق۔ جہنم میں کئی طرح کے عذاب ہوتے ہیں، سب سے سخت عذاب جلنے کا ہے۔ اس کا یہاں خاص اس لیے ذکر آیا کیونکہ انہوں نے بھی تو اہل ایمان کو جلایا، خندقوں میں ڈالا، یا پھر ان کی زندگی کو عذاب بنایا۔ تو عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اور یہاں درمیان میں ایک لفظ ثم لم یتوبو، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ توبہ نہیں کی تو اللہ کی شان کریمی دیکھیے کہ اہل ایمان کے جلانے والوں کو بھی جہنم کی سزا تب سنائی جب وہ توبہ کے بغیر مریں، کیونکہ توبہ کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے توبہ کی ترغیب نکل رہی ہے، ایون فار دوز کہ جنہوں نے کسی مسلمان کو زندہ تک جلا ڈالا، کہ توبہ کا آپشن تب بھی ہے۔ سن لیں وہ میری تمام بہنیں بھائی جو گناہ کبیرہ اور زندگی بھر یا لمبا عرصہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اور اب ان کے وہ گناہ ان کو نیکیوں کی طرف آنے میں بیریئر بن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی بھر کی، اتنی زندگیوں کو برباد کر ڈالنے کی، اتنے نقصان کرنے کی، کیا کوئی صورتحال ہے، کوئی حل اور ازالہ مداوا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حالانکہ اتنی وعید فرمائی، لیکن توبہ کا آپشن ساتھ رکھا، بلکہ پہلے رکھا۔ آپ دیکھیں کہ ثم لم یتوبو پہلے ہے کہ توبہ نہ کی تو، اگر توبہ کر لی تو نہیں، اگر توبہ نہ کی تو ہے فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وعید ہو اور وعدہ نہ ہو، عذاب کا ذکر تو ہو مگر نعمت نہ ہو، بشارت نہ ہو؟ فوراً ہی فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر۔ Indeed, those who have believed and done righteous deeds will have gardens beneath which rivers flow.
دیٹ از دی گریٹسٹ سکسیس.
ان الذین, بے شک وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, انہوں نے نیک کام کیے, لہم جنات, ان کے لیے باغات ہیں, تجری, جاری ہیں, من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہریں, گویا کوئی ٹرانسپیرنٹ ایک فرش اور باغ اور نیچے مٹی نہیں بلکہ جاری نہریں. جسٹ امیجن, فرمایا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. ذالک الفوز الکبیر, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دو طرح کی مناسبت سے ہے. ایک تو یہ کہ اگر مسلمانوں کو ستانے والے لوگ بھی ایمان لا کر صالح عمل والے بن جائیں, اور جیسے توبہ کا ذکر ہے پہلے, توبہ کے بعد, تو ان کے لیے بھی وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. دوسری یہ بھی کہ ایمان اور عمل صالح کے حامل جن مسلمانوں کو آزمائشوں کی بھٹیوں میں جھونکا جا رہا ہے, وہ غم نہ کریں, یہ وقت گزر جانے والا ہے. آخرت میں ان کے لیے وہ عظیم الشان باغات تیار ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی آزمائشوں اور مصیبتوں میں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنے والی چیز اللہ کا یہی وعدہ تو ہے, سچا وعدہ, جس کے سہارے وہ خوشی خوشی جان مال کی قربانی دے جاتے ہیں, جنت کا سودا پکا کر لیتے ہیں. لیکن کس قدر بدقسمت ہیں وہ جو اس کو مذاق سمجھتے ہیں یا اسے کوئی جوک سمجھتے ہیں اور اس کو حقیقت نہیں سمجھتے اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. چونکہ انسانیت کی ذہنیت اس طرف جا سکتی ہے کہ جنت کی حقیقت کو بس ایمے ہی ٹال دیں, تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, بطش سخت اور اچانک, وہ پکڑ جس میں تیزی اور سختی پائی جائے. انڈیڈ دی پنشمنٹ آف یور لارڈ از سیویئر. اندازہ کریں کہ جب رب ہی تیرا ہے تو اس کے علاوہ کون بچا سکتا ہے, اور پھر جسے رب تعالی خود بطش کہے, اور بطش شدید کس قدر سخت ہوگی. اہل ایمان کو ایزا پہنچانے والوں کو, ان کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے, اس سے بچ جاؤ. آج بھی دیکھیں مسجد مدرسہ کے تعمیر, تعمیل, ترقی کے راستے میں کس قدر رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. سن لیں, ان بطش ربک لشدید, سورہ ہود آیت 102 میں ہے, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں, یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے, بہت سخت ہے. اور وہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ آیت جس تناظر میں آئی ہے, بستیوں کی بستیاں الٹ دی گئیں, اٹھا کے پٹخ دی گئیں, الٹا دی گئیں, ایسے دبا اور دفنا دی گئیں, کَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا, گویا کبھی وہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا. اور یہ اس لیے بھی کہ کیونکہ ایسا انسان چونکہ آخرت کو جسٹ جوک سمجھتا ہے, تو اس کو یہ یاد دہانی کرائی, اِنَّهُ, بے شک وہ, ہوا وہی, یُبْدِئُ, پہلی بار پیدا کرتا ہے, وَيُعِيد, اور لوٹاتا ہے, بدیو ابتدا سے آغاز, اور یعید اعادہ لوٹانا, وہی ابتدا کرتا ہے, اول پیدا اسی نے کیا, دوبارہ لوٹانا اس کے لیے کیا مشکل. ہی ہو اوریجنیٹس اینڈ ریپیٹس, فرسٹ ٹائم ہی مشکل ہوتا ہے نا, تو جو فرسٹ ٹائم کر سکتا ہے, ابتدا کر سکتا ہے, وہ اعادہ کیسے نہیں کر سکتا؟ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ مہلت ملی ہوئی ہے, تم نے تو اسے ہی ضمانت سمجھ لیا, یعنی مہلت کو ضمانت, موت کو فنا, حالانکہ جو ابتدا کرتا ہے وہی اعادہ کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا, نہایت محبت کرنے والا. اس میں اپنائیت اور احساس ہے کہ الغفور, جس نے معاف کیا, چھوڑ دیا, مہلت دی, اسی سے دوری, اور پھر الودود، خاص طور پر الغفور الودود. ایک تو ودود ویسے ہی ودا یا ودو ودن، یہ بہت محبت کرنے والا، فعول کے وزن پہ، یعنی وہ بندوں کا دشمن نہیں بلکہ ان سے بہت محبت کرنے والا ہے. سزا صرف اسی کو دیتا ہے جو سرکشی پہ اتر آئے. اور پھر یہ کہ جب یہ ودود الغفور کے بعد ہے نا، آپ دیکھیں کہ معاف کرنے کے بعد عام طور پہ بندہ کیا ہوتا ہے، نیوٹرل، نہیں محبت تو بالکل نہیں رہتی، لیکن اللہ الودود الغفور کے بعد بھی، یعنی معاف کرنے کے بعد بھی وہ بندے کے لیے، گناہ چھوڑ دیے سو چھوڑ دیے، لیکن اس کے بعد بھی بڑھ کے بہت محبت کرنے والا، یعنی گناہ گار سے بھی محبت کرنے والا الودود. لیکن افسوس کہ الودود کی محبت کا جواب ہم محبت سے نہیں دیتے، بلکہ الٹا اس کی محبت سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. جیسے اللہ پوچھتا ہے کہ اس لیے دھوکہ کھایا کہ تمہارا رب کریم ہے، تو اس لیے دور ہوئے بیزار ہوئے کہ رب محبت کرنے والا ہے، الودود ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان قربت ہو، الودود کی بنا پہ محبت اور قربت ہو اور شریعت کی پابندی ہو، الٹا ایسے ایسے فارمولے وظیفے گھڑ لیے گئے ہیں کہ جو انسان کو الٹا الودود سے دور کرتے ہیں. وہ کیسے، میں آپ کو بتاؤں. مجھے چونکہ ہے اندازہ کہ عام طور پر ہمارے عملیات کے نام سے، وظائف کے نام سے، مجربات کے نام سے غیر شرعی حرکات ارتکاب کی جاتی ہیں، سو میں نے اس کو تھوڑا کچھ دیکھا، تو جو میرے سامنے آیا وہ ہوش اڑا دینے والا تھا. کسی عمل کے بارے میں لکھا ہوا تھا، عمل حب یا ودود، ایک ایسا عمل جو صرف ایک ہفتہ میں مطلوب کے دل میں، یعنی محبوب کے دل میں، طالب کی محبت کی آگ لگا دیتا ہے. یہاں اللہ اور بندے کے لیے الودود صفت ہے، کہاں بندے کو بندے کے بیچ میں. عجیب سی بات ہے نا کہ ایک ہفتے کا عمل اور محبوب قدموں میں، مطلوب دل میں اور طالب کی محبت کی آگ لگا دے. عجیب بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ شمسی طریقہ ہے، یعنی کوئی شمسی فارمولہ آ رہا ہے، سولر والا نہیں، یہ کوئی ان کے اپنے ہی عملیات ہیں، عجیب نا، جن کا سر پاؤں بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یہ قمری طریقے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ پاورفل ہے، قوی الاثر، ناجائز جگہ استعمال کرنے کی صورت میں یہ الٹا پڑ سکتا ہے. بھلا یا ودود اور الودود کیسے الٹا، اللہ اکبر، العیاذ باللہ، میں تو یہ الفاظ بھی نہیں نکال سکتی. اور ایون انہوں نے حلال حرام محبت کا بھی فاصلہ نہیں رکھا، بس یہ عمل کرو. ان کا کوئی اپنا ٹونا ٹوٹکا طریقہ ہے کہ الودود کے ساتھ، پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اسماء حسنہ کے ساتھ ہے، یہ تو جی اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ ہے، یہ تو قرآن کے ساتھ ہے، یہ تو آیت ہے، یہ تو سورت ہے، اور پھر کیسے. حالانکہ یہ ان احکامات کا مقصد کیا ہے، یہی صفت الودود یہ سب کس ضمن میں آ رہی ہے، گناہوں سے توبہ اور نیکیوں کے سفر، بندے کی اپنے رب سے قربت اور اس کی فرما برداری کے لیے. یہ کیسی محبت ہے کہ حلال حرام کی تمیز ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی فرد کی، چاہے وہ محرم ہے نہیں ہے، حلال رشتہ ہے نہیں ہے، جو بھی ہے، کسی بھی دل کو بس وہ حاصل کرنے کے لیے، مٹھی میں کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ عمل کر لیں. اور ترکیب عمل بھی بتائی جاتی ہے، اور عجیب، جیسے شریعت ان کی مٹھی کا کھیل ہو. کہتے ہیں کہ پہلے نام، پھر والدہ کا نام، جیسے وہ جنات کا کوئی سحری عمل ہو رہا ہو، جادو کا، پھر ودود، پھر نام. اچھا الودود بھی نہیں، کوئی اللہ کا نام ہے. کہتے ہیں کہ پہلے نام، پھر والدہ کا نام، نام طالب، ماں والدہ، پھر ودود، پھر نام، پھر مطلوب، ماں والدہ، یہ ایک سطر میں لکھیں. پھر کوئی تو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ناک پہ رکھیں، کوئی کہتے ہیں کہ تکیے کے نیچے رکھیں، کوئی تو کہتے ہیں کہ گھول کے پلا دیں، کوئی کہتے ہیں کھلا دیں، کوئی کہتے ہیں پہنا دیں. عجیب ہے یا رب. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان عملیات کے لیے نہیں ہے، یہ مقصد ہے اس پیغام کا سمجھنا اور الودود سے تعلق جوڑنا، جو اسی قرآن کے ذریعے سے ہوگا، جو نیک اعمال کے ذریعے، ایمان اور عمل صالح سے ہوگا. اب دیکھ لیں آیات جو آ رہی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر ان بطش ربک لشدید
إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ.
کی ضمن میں آ رہی ہیں، اے اللہ کے بندو، اے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہر حد پار کر جانے والو، پلٹو کہ پلٹنا تو رب ہی کے پاس ہے. اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، خود نہیں آؤ گے تو وہ تو تمہیں لوٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، اعادہ کرے گا، اور پھر اس سے دوری جو الغفور ہے، الودود ہے. بتائیں یہاں کسی عمل کے لیے آ رہا ہے یا یہ ایک دل کا عمل کا تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے؟ ذو العرش المجید، ذو العرش عرش کا مالک ہے، المجید بڑی شان والا. یہاں ذو العرش المجید یہ ایک صفت نہیں ہے، یہ دو ہیں، جیسے وہو الغفور الودود، یہ دو صفات ہیں. یہ اصل میں اگر یہ العرش المجید، مجید عرش کی صفت ہوتی نا، تو پھر العرش المجید دو نہ ہوتا، عرشی مجیدی اس طرح ہوتا. کیوں؟ کیونکہ موصوف صفت اعراب میں سیم ہوتے ہیں. یہ ذو العرشی المجیدو، یہ المجید مجد سے کون ہے؟ پڑھتی ہیں اللہ کی صفت کا روز نماز میں، ہر دوسری چوتھی تیسری رکعت میں درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے، انکا حمید مجید، یہ اللہ کی صفت ہے. یعنی ہو الغفور، ہو الودود، ہو ذو العرش، ہو المجید، یہ سب اللہ کی صفات ہیں. للہ الاسماء الحسنا فدعوہ بہا، تو اللہ کو یوں پکاریں، یا غفور، یا ودود، ذو العرش المجید. یہ بیسیکلی ذو العرش اللہ کی صفت ایک، اور المجید اللہ کی صفت. جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں آیت 13 میں بھی ایک آیت میں دو صفات، آیت 14 میں بھی ایک آیت میں دو صفات، اور آیت 15 میں بھی ایک آیت میں دو صفات، اور آگے جو آیت 16 میں ہے وہ تو ایک سب پہ بھاری، فعال لما یرید، خود مختاری اور کامل قدرت کی ترجمانی. فعال، بہت کر گزرنے والا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیسے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اسی طرح امر ساعہ کے متعلق کیا آتا ہے؟ جیسے پلک چپکنا ہو. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ ہے فعال لما یرید. اور مزید اسے سمجھنے کے لیے وہ آیت دیکھیں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں، کیا، کیسے، جبکہ باقی سب مخلوق جواب دے ہے اور وہ خالق ہے. لیکن دیکھیں اتنی قدرت کے باوجود بھی وہ الغفور ہے، الودود ہے، ذو العرش ہے، اور المجید بھی. یہاں پر تو کسی کو عرش کیا، بخت کیا، تھوڑا سا عارضی تخت مل جائے، کرسی مل جائے، تخت کیا، تو فرعون بن جاتے ہیں. لیکن وہ اپنی سلطنت میں ظالم نہیں ہے، وہ سلطنت میں مہربان ہے. هل اتاك حدیث الجنود، اس کے باوجود بھی نافرمان لشکروں کی مثالیں، عبرت کی کہانیاں ہیں جن کا یہاں اشارتاً ذکر ہے. هل اتاك، هل کیا، اتاك آئی آپ کے پاس، پہنچی تیرے پاس، حدیث بات، خبر، الجنود لشکروں کی، جندن کی جمع جنود. ایک طرف اللہ کی صفات رحمت، محبت، مغفرت، مجد یہ ہیں، تو دوسری طرف اللہ کی صفات بطش بھی ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. مثال دیکھنی ہے تو وہ مثال دی کہ جنہیں عرب یاد کرتے تھے. عرب میں ثمود اور فرعون کے دو قصے بڑے مشہور تھے. فرعون کو بھی اپنی سلطنت، حکومت اور لاؤ لشکر پر بڑا گھمنڈ تھا، اور قوم ثمود کو بھی. فرعون یہ تو صرف ایک نہیں تھا، لیکن البتہ اکثر جو ذکر آیا ہے وہ اس فرعون کا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں منکر تھا، تو یہ اس فرعون کا ذکر، اور ثمود، یہ قوم ثمود جن کی طرف صالح علیہ السلام آئے تھے، یہ دونوں اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھے بیٹھے تھے، حتیٰ کہ وہ صحراؤں میں، فرعون صحراؤں میں میخیں لگا کے خیمہ بستیاں بنا لیتا، محلات بنا لیتا، وہ فرعون ذی الاوتاد، اور ثمود یہ پہاڑوں میں محلات بنا رکھے تھے، شہروں کے شہر پہاڑوں کے اندر آباد کر رکھے تھے، کہتے تھے کہ قوت میں ہم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے، مگر جب اللہ نے ان کے گھمنڈ کو توڑا تو کیا حشر ہوا، یہ سب عرب کے زبان زد عام تھا، اللہ نے وہی مثال دی، دیکھو فرعون و ثمود اور ثمود، فرعون جو وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا، موسیٰ علیہ السلام کا منکر، اور ثمود جن کی طرف صالح علیہ السلام آئے، فرعون کی مثال دیکھو، ثمود کی مثال دیکھو، بلِ الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے، یعنی حق تو یہ تھا کہ پہلے اپنے سے پہلے ہلاک شدگان کا انجام دیکھ کر، سرکشوں کا انجام دیکھ کر ایمان لے آتے، مگر خواہ مخواہ جھٹلانے میں لگے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوتا ہے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ پہلوں سے عبرت سیکھنے کے بجائے الٹا تکذیب پر اڑے ہیں، تو واللہ اور اللہ من ورائہم، ان کے ہر طرف سے محیط گھیرے ہوئے ہے، واللہ من ورائہم محیط، اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نو کہتے ہیں نا، ایک نہیں سو سکھ، انکار کر دیں گے تو بچ جائیں گے، اللہ نے ہر طرف سے ان کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید، انکار کر کس کا رہے ہیں، قرآن کا وہ تو بڑی شان والا ہے، یہی صفت آپ نے پڑھی اللہ کی، ہو المجید، اور اب یہاں اللہ کا کلام قرآن مجید، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت شان ہے اور بزرگی والا، بڑی شان والا ہے، یہ اس کلام کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ تو بڑی شان والا ہے، اسے لوہے محفوظ میں اتارا گیا ہے جس کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے، لوح ایسی تختی، ایسا فریم، ایسی کتاب جو ہے ہی محفوظ، کسی شیطان کا اس میں دخل نہیں ہو سکتا، اس کے کلام الہی میں کوئی شبہ نہیں، اگر انہیں شبہ ہے تو اس جیسی کوئی چیز بنا کے لے آئیں، جب نہیں کر سکتے تو اس کے کلام الہی ہونے میں کیا شبہ رہ گیا، یہ تو مایا ناز کتاب ہے، یہ لوگ جس قرآن کو جھٹلانے کے در پہ ہیں وہ تو بڑی بلند شان والا ہے، اس کو جھٹلانا ان کے بس کا روگ نہیں، ہاں اپنی اس حرکت کی پاداش میں خود تباہ ہو سکتے ہیں، قرآن کا لکھا اٹل ہے، کسی بھی قسم کی رد و بدل، ترمیم، تنسیخ سے پاک ہے، وہ ہے ہی لوہے محفوظ میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ مکمل ہوئی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جزاکم اللہ۔